گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے نبی جناب محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں, 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی مدنی چینل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیتیں راحتیں سلامتیاں نصیب فرمائے. بعض اوقات ہمیں کسی جگہ سے فائدہ مل رہا ہوتا ہے, کسی چیز سے ہمیں بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے, کسی چیز سے ہمیں یوں بولیے کہ اچیومنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کی ناقدری کر دیتے ہیں, اس کو یوں بولیے کہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک بکری تھی. بکری جو ہے وہ اس کو بڑا فائدہ دیتی تھی, دودھ بھی پرووائڈ کر رہی ہے تو نسل بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو بچے بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں, تو یوں اس طرح سے ایک بڑا اچھا سلسلہ کار جو ہے یہ چل رہا ہے. اور جو اس کا گھوڑا تھا وہ بڑا سست تھا اور وہ بالکل یوں بولیے کہ ہر وقت بیمار بننے کی ایکٹنگ جو ہے وہ کرتا رہتا تھا. تو مالک کو گھوڑے سے بہت پیار تھا, اگرچہ اس گھوڑے کا اسے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا تھا, اس کو اچھی خوراک اور عمدہ غذا دینے کے باوجود اس پر مزید علاج کا ڈاکٹرز کا خرچہ جو ہے یہ چلتا ہی رہتا تھا اور مالک کو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوتا نہیں تھا. لیکن چونکہ مالک کو اس سے ایک لگاؤ تھا, محبت تھی, ایک پیار تھا اور ایک جو ہے وہ اٹیچمنٹ تھی, لہذا وہ اس کا خیال رکھنے کی بڑی جو ہے وہ کوشش کرتا تھا. مختلف طرح کے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, اس کو چیک کر رہے ہیں, لیکن گھوڑا ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا, چلنے کا نام نہیں لے رہا اور بالکل مریل سا اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے اور عمدہ غذائیں اور اعلیٰ خوراک بھی کھاتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ مالک نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ کوئی آدمی بلایا جانوروں کا اسپیشلسٹ اور اسے جب گھوڑے کا معائنہ کروایا تو وہاں سے جب نکلے تو بکری کے پاس کھڑے ہو کر کے ان کی بات ہوئی کہ بھائی اس گھوڑے نے تو ٹھیک ہونا نہیں ہے, اتنا عرصہ گزر گیا, اتنا علاج ہو گیا, اتنی خوراکیں کھلا دیں, اتنی دوائیاں کھلا دیں اور اس نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ کسی شوٹر کا بندوبست کریں اور اس کو شوٹ کر دیں اور اس کو دفنا دیں, ورنہ آپ اس پر پیسے لگاتے رہیں گے اور پانی کی طرح یہ بہاتے رہیں گے. نے کہا ٹھیک ہے. اب بکری جو تھی اپنے مالک کو چونکہ نفع بہت پہنچاتی تھی, لہذا اس نے جا کے گھوڑے کو بتایا کہ بھائی یہ تمہاری آلکس اور تمہاری سستی اور تمہاری یہ جو ایک انداز تم نے زندگی کا اختیار کیا ہوا ہے اب یہ ختم ہونے والا ہے. آج جو بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ یہ سجیسٹ کر کے چلا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے کیونکہ تم ٹھیک ہونے والے نہیں ہو. چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین کیا ہوا, جب اگلا دن جو ہے وہ آیا اور مالک جو ہے وہ جب استبل میں پہنچا تو دیکھا گھوڑا جو ہے یہ سرپٹ بھاگ رہا ہے, بڑی چھلانگیں لگا رہا ہے, کھدکتا اچھلتا ادھر ادھر جا رہا ہے اور مالک دیکھ کر یہ خوش ہو گیا اور وہ جو بکری تھی اس نے اسے ذبح کر کے جو ہے وہ پکا کے لوگوں کو کھلا دیا. تو یہ ایک جو سیکھنے کی بات ہے اس پوری سٹوری سے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جہاں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہوتا ہے ہم اسی پوائنٹ کو کیا کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اسی آپشن کو کیا کر دیتے ہیں, فنش کر دیتے ہیں, اسی موقع کو کیا کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اسی جو ہے وہ معاملے کو نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ بندے کو آگے چل کر کے نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ ایسی وابستگی اور ایسا لگاؤ جو ہے یہ اختیار کر لینا کہ بندہ جو ہے یہ یوں بولے کہ سب کچھ بھول کر اسی کے پیچھے جو ہے وہ لگا رہے اور اسی کے یوں بولے خیالوں میں جو ہے وہ گم رہے, تو یہ بھی انداز کوئی مناسب انداز نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ جس کی قدر کی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس قدر کا حق بھی ادا کرے. جس کا خیال رکھا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس خیال رکھنے والے کا حق بھی ادا کرے. جو کھلا رہا ہے, جو پلا رہا ہے, اس کی شکر گزاری بھی رہے, اور پھر انداز بھی ایسا اختیار کیا جائے کہ اسے غم کی کیفیت نہ پہنچنے پائے, اس کا بندہ متشکر رہے, اس کا یوں بولیے تھینک فل رہے, اور اچھے انداز کے ساتھ یوں بولیے کہ بندہ اپنا وقت گزارتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیتیں, راحتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. یہ ایک فرضی جو ہے وہ کہانی تھی, آج جو ہے مجھے یہ سننے کو ملی تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اس کو. اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو باتوں سے سیکھتا ہے. جو حکایات ہیں, یہ واقعات ہیں, یہ بیان ہی اس لیے ہوتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے قصص الاولین موعظۃ للآخرین, پہلے والوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت. اور یہ بزرگوں نے جو ہے وہ ایک انداز اختیار کیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں بہت ساری ایسی حکایات اس طرح کی جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں کہ ان کو پڑھنے میں اور سننے میں انسان کی دلچسپی بھی رہتی ہے اور سننے کے لیے ایک بڑا اچھا سبق بھی ملتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ اگر آپ نے جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ پڑھ رکھی ہے, اردو جو ہے وہ اگر پڑھ رکھی ہے اسکول کے اندر کتابوں میں, تو آپ کو بھی کوئی نہ کچھ اس طرح کی اسٹوریز جو ہے وہ پڑھنے کا موقع ملا ہوگا. انگلش میں سمریز جو ہے وہ یاد کرتے تھے, اس کا ایک مورل ہوتا تھا, تو اس کے اندر بھی کیا ہوتی تھی, ایک کہانی ہوتی تھی. اصل جو بات ہے وہ اس کا مورل اور اس کا سبق ہوتا تھا جو ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتا تھا. جیسے اے فرینڈ ان ڈیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ, دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. گریڈ از کرس, یہ مورل تھا کہ لالچ بری بلا ہے. اس کے اوپر پھر کیا ہے وہ پوری ایک کہانی جو ہے وہ لکھنی ہوتی تھی, یا کوئی کہانی ہوتی تھی اس کی سمری جو ہے وہ تیار کرنی ہوتی تھی. تو یوں مختلف انداز میں یوں اگر آپ کو زندگی میں یاد آئے تو اس طرح کے واقعات یہ ہمیں سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جو چیزوں سے نصیحت حاصل کرے, اپنی اندر اپنی لائف کے اندر بہتری لانے کے لیے کوشش کرے, اپنی عادات کو مزید بہتر سے بہترین بنانے کا سفر جو ہے یہ جاری رکھے. بعض اوقات بندے کو ایسا لگتا ہے کہ جو اچیومنٹس میں کر سکتا تھا اب میں کر چکا ہوں, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو جہاں انسان لرننگ جو ہے وہ روک دے گا تو یوں سمجھیے وہیں پر اس کی زندگی کا یوں ایک فل اسٹاپ جو ہے وہ لگ جائے گا. لائف از لرننگ فار ایور, زندگی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سیکھتا رہے اپنی اخلاق کو, اپنی عادات کو بہتر بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھتا رہے, دین اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف سیکھتا رہے بلکہ دوسروں کو سکھاتا رہے, نہ صرف خود عمل کرتا رہے بلکہ دوسروں کو عمل کی جو ہے وہ دعوت دیتا رہے. اور اس کے لیے بہت پیارے پیارے یوں بولیے کہ ذرائع ہیں, آپشنز ہیں جو دعوت اسلامی نے ہمیں مہیا کیے ہیں. جیسے اسٹڈی بندہ کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, تو یہ بڑا اچھا انداز ہے. 550 سنتیں اور آداب بہترین کتاب ہے, اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں. اس میں آپ کو چلنے پھرنے کی سنتیں, آداب اٹھنے بیٹھنے کے, سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب, اور بہت سارے ماشاء اللہ الکریم سنتیں اور آداب ہیں یہ سیکھنے کو ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عادات کو اچھا کرنے, اپنے معاملات کو بہتر بنانے اور اپنی عبادات کو بہترین کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات اور جو مورل ویلیوز اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور آپ سے ایک سوال ہے کہ بعض اوقات دکانوں پر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں, یہ ادھار محبت کی کینچی ہے, یہ لکھنا کیسا ہے؟
واقعی بعض دکانوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں, اصل میں تو یہ کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو,
یہ لکھا ہوتا ہے,
یہ لکھا ہونا چاہیے.
اچھا,
شرمندہ نہ کریں, نہیں نہ ہو,
نہ ہو, ٹھیک.
سامنے والا ادھار نہیں دے گا دکاندار, یہ خود شرمندہ ہونا چاہیے نا, اس کو ہونا چاہیے نا, وہ تو شرمندہ نہیں ہوگا. اب یہ کہ کوئی ایسا فرد آ گیا جس کو وہ منع کرنا چاہیں, یہ شرمندہ ہو سامنے والے دکاندار, وہ ایک الگ چیز ہے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ ادھار مانگنے والا جو ہے وہ شرمندگی اٹھاتا ہے. خیر دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو ہے نا قرض دینے کی بھی جو ہے نا فضائل ہیں نا, اپنے مسلمان بھائیوں کو قرض دیا جائے, یہ بھی اتنا سارے قرض ہی ہو, اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ ادھار کسی کو مال دے دیں. اور بعض اوقات جو ہے وہ جس نے لکھا ہوتا ہے دکان پہ اس کا بھی ذرا کہ وہ اداری پہ بعض لین دین ہو رہا ہوتا ہے, ہر ایک کا ذرا کہ کیش پہ لین دین نہیں ہوتا. عموماً یہ لکھا ہوتا ہے کریانہ اسٹورس پہ, کریانے کی دکان ہوتی ہے نا, ان پہ لکھا ہوتا ہے. اور ان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, عموماً جو سنا یہ کہ وہ اداری پہ ہوتا ہے, تو خیر نہ لکھیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے.
سب یہی جملے نہیں ہوتے، اور بھی وہ سارے جملے ہوتے ہیں.
مثلاً
ادھار محبت کی کینچی ہے،
ہائیو تو
ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے، ادھار ایک ایسا جادو ہے.
اب دیکھیں وہ ہر ایک کا جنو بس وہ ایک ایسا یوں، اب دیکھیں ادھار ایک ایسی جنگ ہے جو بند
ہے، ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے بند ہے.
اب ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کو کیا سمجھ پڑے کیا لکھا ہوا ہے، یہ سولی ادھار ہی سمجھ آئے گا.
سب اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ مجھے ادھار
کیا، ادھار نہیں مانگنا نہیں ملے گا، بس یہ ہے.
اور بھی بڑے جو ہے جملے ہوتے ہیں کہ ادھار ہمارے اخلاق اور آپ کے وقار کی کینچی ہے یا اس کا دشمن ہے.
اب دیکھیں یہاں جو لکھا ہوتا ہے اس سے مراد جو نا وہ لوگ ہیں کہ جن کا ارادہ نہیں ہوتا دینے کا، اور ادھار پہ ادھار چڑھا رہے ہوتے ہیں، دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے.
یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ادھار دینا نہیں چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ ادھار دینا بھی جو ہے وہ قرض دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے،
بلکہ یہ یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، اگر کسی کو ہم نے قرض دیا اور وہ اس کا حال اگر بے حال ہے، یعنی وہ آزمائش میں ہے، یعنی ابھی اسے پوزیشن نہیں ہے دینے کی، تو اس کو مہلت دینا واجب ہے مقروض کو، یعنی واجب ہے، شریعت نے واجب قرار دیا ہے. اچھا آپ جب اس کو مہلت دیں گے تو اس کو آپ کو ثواب ملے گا، ایک طرف واجب ادا کر رہے ہیں دوسری طرف کو ثواب بھی مل رہا ہے مقروض کو مہلت دینے پر. تو اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو مقروض کو مہلت دینی چاہیے. البتہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں نا، جن کا کام ہی ٹوپیاں گھمانا ہوتا ہے، اس سے لیا اس کو دیا، اس کو اس سے لیا اس کو دیا، یہ کر کے ان کو نہیں دینا چاہیے. رقم ہماری پھنسی ہے، یہ اس نے آگے کسی اور کو دینی ہے، پھر جو ہے نا وہ کسی اور سے لے کر کسی اور کو دینی ہے، یوں کر کے جو ہے وہ اس نے ٹوپیاں گھمانی رہنی ہے، گھماتے رہنا ہے. تو وہ ذرا کہ ایسوں سے تو بچنا چاہیے، ایسوں کو نہیں دینا چاہیے.
ایک اور بات بتائیں کہ جیسے بعض اوقات بندہ کسی سے پیسے مانگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد جو ہے وہ شادی ہے، اس لیے ہم نے رقم رکھی ہے. منع نہیں کر سکتے، تعلق ایسا ہے، رشتہ ایسا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ابھی ٹھیک ہے. اب وہ بندہ کہتے ہیں میں آپ کو 7 دن میں واپس کر دوں گا. اب وہ 7 دن کے جو ہے وہ
70 دن
ہو گئے، اور یوں بولے کہ 2 مہینے جو ہے وہ پورے ہو گئے، شادی سر پر آ گئی. اب جو اب یہ کیا کرے، اب یہ خود جو ہے وہ مانگنے کے لیے بیچارہ مانگتا جو ہے پھر رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا انداز اختیار کیا جائے جو ہمیں عافیت کے راستے پر رکھے، نمبر 1، اور نمبر 2 کتنا ادھار جو ہے وہ دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے.
دیکھیں ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا، چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے.
ٹھیک،
تو میں تو اس میں یہی کہوں گا اگر آپ نے کسی کو ادھار دینا بھی ہے نا، قرض دینا بھی ہے، تو آپ اتنا دیں کہ اگر وہ آپ کو نہ دے سکے نا تو آپ برداشت کر سکیں.
واہ،
اتنا آپ دیں، اپنی چادر زیادہ پاؤں نہ پھیلائیں. دیکھیے جتنے آپ کی لمٹ ہے، کیپیسٹی ہے، اتنا آپ دیں. آپ کے ایمرجنسی فنڈ بھی ہو، سب کچھ ہو، سب کچھ ہے، اس میں سے آپ تھوڑا سا نکال کے دے دیں. خدا نہ خاصا بھاگ گیا، کھا گیا، اس کو نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو آپ پر کوئی آزمائش نہ ہے، آپ کی فیملی پہ کوئی آزمائش نہ ہے، کیونکہ آپ کے تو ذرا اہل و عیال ہے نا، آپ ان کی جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں کہ جن کا نان نفقہ پر واجب ہے، تو ان پر کوئی آزمائش نہ ہے.
ایسا جو ادھار مانگنے والے ہیں وہ بال منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ سے پیسے مانگیں گے جی مجھے پیسے دے دیں، آپ بولیں گے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس ابھی سچویشن نہیں ہے، پھر بولیں گے اچھا آپ ہمیں فلاں سے لے کر دے دیں، آپ فلاں کو کہہ دیں وہ ہمیں جو ہے وہ دے دیں، کہیں سے کر کے آپ بس آپ ہمیں جو ہے نا وہ دے دیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
اب دیکھیں کہ اب مانگنے والا مجبور ہے، واقعی اس کو ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کہ نہیں یہ بیچارہ معذور ہے، اب اس کو ضرورت ہے، اس کا حال ابھی یہ آزمائش والا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اگر اس کو میں تو بھی نہیں دے سکتا، میں اگر اسے مدد کر سکتا ہوں کسی کے ذریعے، اس کو اگر میں بول دوں گا تو وہ اس کو رقم دے دے گا میرے کہنے پر، پھر تو اس کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے، اور میں بھی دیکھیں وہ اس پر کنڈیشن ہے کہ اگر بندہ ایسا ہے کہ نہیں دے گا کچھ، بس تو وہی بات، اگر چٹر اور ہوئے تو اس کا تو ظاہر ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا اس کو بھی اگر آپ جیسے دلائیں گے نا کسی اور سے بھی رقم، اس میں بھی مشورہ میں یہی دوں گا کہ اگر وہ بندہ ایسا ہے جو حال برداشت، جو کیا کہتے ہیں اس کی رقم ڈوبی تو برداشت کر سکتا ہے، تو بس وہ اس کو خالی وہ فریاد کر دے کہ یار آپ اس کی مدد کر دیں، باقی دیکھیں آپ کا میٹر ہے. اور اگر یہ ضامن بنتا ہے، ضمانت دیتا ہے، تو اب دیکھیں اس پر آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اتنی رقم کی ضمانت دے اتنی رقم کی ضمانت دے کہ جتنی یہ بھر سکتا ہے وہی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلا ہے, اتنی رقم کی ضمانت لے لے, اب اگر خدا نہ خاصا وہ نہ دے سکے تو یہ اپنی طرف سے دے دے, ختم کرے بات.
ٹھیک ہے, ایسے ادھار مانگنے والے سے وجہ پوچھنی چاہیے کہ آپ کیوں آپ کو چاہیے, کیونکہ بعض اوقات وجہ ہی تعین کرتی ہے کہ آیا اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ علاج کے لیے رقم نہیں, یہ رقم کا تقاضا جو ہے وہ کر رہا ہے, تو ایمرجنسی سچویشن ہے, کیفیت ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, یعنی یوں بولیے کہ ضرورت لگ رہی ہے, ہاں بھی ٹھیک ہے دے دینا چاہیے. اچھا پوچھا بھی کیوں ادھار کیا کرنا ہے, میں نے شوز لینے ہیں, کیا کرنا ہے موبائل لینا ہے, کیا کرنا ہے گاڑی چینج کرنی ہے, کیا کرنا ہے یہ جو ہے نا وہ شادی پہ جانا ہے تو اس کے لیے خرچہ جو ہے وہ چاہیے, اچھا کیا کرنا ہے ٹور پہ جانا ہے, چھٹیاں ہیں ذرا گھومنے جانا ہے.
دیکھیں اس میں بے سن یہی ہے کہ سامنے والا بندہ کیسا ہے مانگنے والا,
اگر پوچھی جائے گی نہ پوچھی جائے,
نہیں اب ہر ایک سے نہیں پوچھ سکتے نا, اب سامنے والا بندہ ہی ایسا ایسا کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسا سلجھا ہوا ہے, ہمیں اس کی عادت معلوم ہے, خیر یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے خرچوں کے لیے جو ہے پیسے نہیں مانگے گا ادھار, اس کو واقعی اس کو ضرورت ہوگی, سدا ایمرجنسی ہوگی تبھی اس نے یہ رقم مانگی ہے, ورنہ اس کو جو ہے نا جوتے لینے کے لیے شادی بیاہ میں جانا ہے تو کپڑے اچھے پہننے تو یہ تو یوں ہے, یا ایکسٹرا خرچہ کرنا تو گھر میں ایسا کام کروانا ہے جسے وہ گزارا ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ نہیں مانگے گا. بندہ ایسا سلجھا ہوا ہے تو پھر بغیر تفتیش کے اس کو دے دینا چاہیے, ٹھیک ہے. بندہ سلجھا ہوا نہیں ہے, اس سے چھوٹا ہے, عمر میں بھی چھوٹا ہے, عقل میں بھی چھوٹا ہے, سمجھداری میں چھوٹا ہے, جو عمر میں بڑا ہے مگر عقل میں چھوٹا ہے سمجھداری میں چھوٹا ہے, تو اب اسے پوچھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے جو نا وہ چڑھا دیا ہو کہ تم اتنے روپے دے دو مجھے تو ماہانہ اتنے ملیں گے, تمہارا جو نا جو قرض جو لوگ ہے وہ بھی تمہارا ادا ہو گیا, یہ رقم بھی تمہاری ہوگی, بس تمہارے موج ہی موج ہو گئے, اب پتہ چلے کہ وہ جو ہوتا نا بعض تین ماہ تک دیتے ہیں اس رقم پہ, چوتھے ماہ پہ رفو چکر ہو جائے بھاگ جاتے ہیں, تو اب یہ اس سے پوچھے پھر اسے پوری تفتیش کرے, ابھی کس کو دو گے کیا ہے, اگر یہ کہتے ہیں میرا بیٹا بیمار ہے وہ یوں یوں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو آنکھیں بند کر کے دے دے,
اچھا
ورنہ اور کوئی کنڈیشن ہے تو پھر اس کو سمجھائے بھی پھر تو کیا تم نے جوتے کے لیے پیسے مانگے, کیسے ادا کرو گے, کیا تم کو ادھار لینے چاہیے, کیا تم کو اسے جوتے پہننا ضروری ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا.
اللہ ہمیں یہ اچھی باتیں جو ہے وہ یاد رکھنے ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا
فرمائے, آمین.
اور خلیفہ میرے سننے بڑی پیاری بات فرمائی, چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. حضور لوگ اپنے آپ کو جو ہیں وہ اس سے زیادہ ویل سیٹلڈ ویل مینجڈ اور یوں بولیے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین شو کرنا چاہ رہے ہیں, جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہ رہے ہیں,
دکھاوا کھوکھلی دیوار ہے اس کو اچھا کلر کر دیا,
ایسا ہی ہے. اس کا حل بتائیں,
اس کا حل تو قناعت ہے, دکھاوے سے بچے تھے ذرا کہ اس میں بعض تکبر بھی آ سکتا ہے, غرور بھی آ سکتا ہے, یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں, تو اپنے جو ہے نا وہ دل کی اصلاح کی جائے,
سبحان اللہ,
اپنے دل اصلاح کریں گے نا عاجزی اختیار کی جائے تو ان شاء اللہ الکریم سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
ایسا آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے,
آمین.
آپ کی جو ہے وہ مبارک زبان سے لفظ قناعت سن کر مجھے وہ طواف کے دوران کی جانے والی ایک دعا یاد آ گئی, اللہم کنعنی بما رزقتنی, یعنی یا اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے مجھے اس پہ قناعت عطا فرمایا, اللہ نصیب کرے. یہ طواف جب کرتے ہیں شیخ طریقت امیر سنت نے طواف کی جو دعائیں لکھی,
سات دعائیں
جی
پہلے چکر کی دعا,
جی تو ان میں سے کسی ایک چکر کی دعا میں یہ جو ہے نا وہ یہ دعا بھی آتی ہے, اللہ ہمیں قناعت نصیب کرے,
آمین. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا اس دعا کو جو نا روزانہ اپنی دعا میں شامل رکھا جائے,
سبحان اللہ.
قناعت جس کو مل گئی نا بہت بڑی نعمت ہے,
کیا بات.
اب کیا ہے کہ وہ اپنے سے اونچے کو دیکھ کر اس کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا اور راضی رہے گا, وہ جو مجھے ملا ہے بس میں سے خوش ہوں.
ماشاء اللہ, کال لیتے ہیں.
اگر ایک ہی کمرہ ہو اور جگہ نہ ہو نماز پڑھنے کی تو کیا باہر صحن میں کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب شاہ سلمان, جزاک اللہ خیر.
آمین.
اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں, کھلے آسمان میں کئی جگہوں پہ جو نا وہ عیدین یعنی عید کی نماز جو ہے وہ کھلے آسمان تلے ہی ہوتی ہے, بلکہ آپ پچھلے ادوار میں آپ دیکھیں تو جمعہ شہر میں ایک ہی جگہ ہوتا تھا اور وہ اوپن اسکائی ہوتا تھا جمعہ, وہ چتوری ہوتی تھی. ہاں یہ کہ ممکن ہے کہ وہ دھوپ کی وجہ سے شامیہ نے کوئی اسکین انتظام کیا جاتا ہو, ورنہ کھلے آسمان تلے نماز پڑھنے میں اوپن اسکین نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ابھی بھی ہمارے یہاں دیکھا جائے جو چھوٹے شہر ہیں یا گاؤں دیہات ہیں, تو یہ مجھے جو نا ان مسجدوں میں بڑا مزہ آتا تھا کہ میرے خیال دو نمازیں اندر ہوتی تھیں اور بقیہ تین نمازیں باہر ہوتی تھیں اس صحن میں گرمیوں کے دنوں میں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو
جی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی مزدور کی کام کرتے وقت آنکھ لگ جائے تو کیا اس کو کٹوتی کرانا ضروری ہوگا؟
دیکھیں کہ عموماً تو ہوتا یہی ہے کہ جب بندہ کہیں نوکری پہ ہوتا ہے تو اسے کچھ وقفہ دیا جاتا ہے, جس میں وہ چاہے تو کھانا کھا لے یا چاہے تو آرام کر لے, جیسے روزہ ہے تو آرام کر لے. ٹھیک ہے, اس دوران تو اگر وہ آرام کرتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. البتہ جب اس کا وقت ہے ڈیوٹی کا تو اس وقت معتدل چال یعنی درمیانہ رفتار میں اس کو کام کرنا پڑے گا. اب اس دوران اگر وہ عرف سے ہٹ کر سو جیسے ایک جھونکا لگ گیا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. ہاں کام ایسا کر رہا ہے کہ ایسا معاملہ ایسا ہے کہ ایک جھونکے میں اس پورا کام ہو گیا وہ پھر خطرناک گیا, وہ پھر ظاہر ایسے جھونکے والے کو وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, اس دن کی چھٹی لے لے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر وہ سو گیا عرف سے ہٹ کر تو اب جو ہے وہ سیٹ سے رابطہ کر کے اسے کٹوتی کروائے گا یا معافی مل جائے یا کٹوتی کروا لے, اپنی روزی وہ بچائے گا.
ایسے لوگ دو دو جابز کرتے ہیں, اپنا ورک لوڈ بڑھا لیتے ہیں, یہ جاب ایک ہی ہو مطلب رات کو دیر تک مطلب موبائل کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, آنکھوں کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے اور پھر جو ہے نا وہ یوں بولیے کہ آگے کام کی جو پرفارمنس ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہر جا رہا ہے, اور پھر نیند جائے اس بعد رات کو سویا نہیں ہے دن کو, تو اگلی روٹین تو ساری پھر کیا ہے آگے جو ہے وہ کھڑی ہے, جو جتنے بجے ٹائم آنا ہے وہ سارا کام کلیئر ہو جانا ہے, تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
اب دیکھیں کہ انسان کی ایک لمٹ ہے
جی,
وہ اپنی لمٹ سے بڑھ کر کام کیسے کر سکے؟ اب ایک بندہ 20 گھنٹے کام کرے کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ دماغی کام میں وہ 20 گھنٹے وہ کر ہی نہیں سکتا, ایک ممکن ہے 8 گھنٹے 7-8 گھنٹے تو ویسے اس کو سونا ہے, تو اپنے پر جو ہے نا وہ حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے. اب بعض لوگ جس طرح کے ہوتے ہیں نا, بعض اداروں میں اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہاں حسن ظن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے یہ کام, یا پھر خامیاں نکلتی ہوں گی معاملات میں نکلتے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک اس میں گھپلے ہوتے ہوں گے, تو لہٰذا اپنی حد سے زیادہ جو نا اپنے پر ذمہ داری نہ لے.
جی کون
میرا سوال ہے, کسی کی مدد کے لیے بینک سے سود لینا کیسا؟
جی
جب اپنے لیے نہیں لے سکتا تو کسی کی مدد کے لیے کہاں سے لے گا؟
جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بچوں کو آئینہ نہیں دکھانا چاہیے, آئینہ دکھانے کی وجہ سے بچوں کے دانت دیر میں آتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارشاد فرمائیے گا.
نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ بچوں کو آئینہ دکھانے سے جو ہے نا وہ دانت دیر سے آئیں گے. دیکھیں دانت آنے کا جو وقت مقرر ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا, اسی وقت آئیں گے, نہ کس سے پہلے نہ اس کے بعد. بلکہ تو یہ ہے کہ بچہ اگر سمجھدار ہو گیا تو اس کو بالکل اس کو آئینہ دکھائیں اور وہ دعا اس کو یاد کریں, اللہم حسن خلقی فحسن خلقی, سنت ہے نا یہ دعا پڑھنا.
بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھی ایک مجھے بتایا گیا, ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جامی رضا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بچے کو اگر آئینہ دکھائیں گے تو اس کو موشن لگ جائیں گے. یہ لوگ پتہ نہیں ہے سب یہ باتیں کہاں سے بنا لیتے ہیں, کیسے بنا لیتے ہیں.
اس آؤٹ گوئنگ فری ہے نا,
اللہ رحم کر,
آمین,
اللہ فکر عطا
فرمائے. پیکیج بھی تو کوئی نہیں ہے اس کے لیے کہ پیکیج لینا پڑے, مگر جو بھی آپ بولیں گے یہاں لکھا جائے گا.
اللہ
اگر اچھی بات ہے تو یہاں لکھا ہے, اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے, اور بری بات ہے تو یہاں لکھا جائے گا, اس میں حرج ہے.
محمد اشرف عطاری, مدنی چینل عام کریں. الحمدللہ ایک ماہ کے قافلے میں سفر جاری ہے. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعاؤں سے نواز دیں. اس وقت ہم کھانے کا بریک ہوتا ہے قافلے میں, اب ہم ایک ہوٹل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو ماشاءاللہ اس قرض کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی تھی, تو ماشاءاللہ جانشین اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. آپ سے یہ سوال عرض کرنا تھا کہ جیسے ہم قافلے میں سفر کر رہے ہیں تو ایسے قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اب یہ یقین بھی ہو اور امید بھی ہو کہ ہم اس کا یہ قرض واپس لوٹا دیں گے، تو کیا اس طرح قرض لے کر قافلے میں سفر کرنا، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کا سفر قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، قدم قدم میں نیکیاں عطا فرمائے. اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اگر ان کے پاس، یعنی جو بندہ قرض لے رہا ہے قافلے میں سفر کے لیے، اس کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر رقم نہ آئی تو وہ مدت کے اندر اندر یا مدت جب پوری ہونے والی ہو تو وہ اپنی چیز بیچ کر وہ ادا کر سکتا ہے. اتنا اگر اس کے پاس ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اب وہ لے سکتا ہے قرض، کیونکہ قافلے میں سفر کرو لاکھوں روپے تو لینے نہیں ہوتے،
صحیح
معمولی سی رقم ہوتی ہے. اور اگر یہ ہے کہ اگر ادا نہیں کر سکے گا تو پھر قرض نہ لے، تو پھر یہ سفر بھی نہ کرے. البتہ اپنے علاقے مسجد میں جائیں، وہاں جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغانے پڑھیں، وہاں درس میں شرکت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. البتہ اس کے لیے سوال بھی نہ کریں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ بھیج دے گا جو ان کو سفر میں بھیج دے گا. اور سفر میں بھیجے گا اور جو تنخواہ ہوگی نا وہ بھی دے دے گا گھر پہ.
سوال نہ کرے، یعنی
بھیک نہ مانگے، یعنی اس سے مراد، یعنی بھیک مانگے یہ مراد نہیں چوک پہ بیٹھ جائے، بھیک مانگنے سے مراد یہ بھی ہے کہ یار مجھے اتنی رقم چاہیے، مجھے چاہیے یوں کانوں میں بولنا، تو یہ بھیک مانگنا ہی، وہ اور کیا ہوا.
ٹھیک
ہونا تو بھیک مانگے شرمندہ نہ کریں، بھیک مانگے شرمندہ نہ ہو.
اللہ رحمت فرمائے.
آمین.
اللہ ہمیں قافلوں کا مسافر بنائے.
آمین.
رزق میں برکت عطا فرمائے.
آمین.
میرا شہزادہ حضور سے سوال یہ ہے کہ مسجد کی کتاب کو اپنے مطالعے کے لیے گھر لے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں کہ مسجد میں جو کتابیں رکھی جاتی ہیں یا قرآن پاک کے جو مصحف شریف جو رکھے جاتے ہیں، وہ منجرد یہ وقف ہوتے ہیں نا
جی،
تو جو چیز وقف ہو گئی تو اب اس کو اس کے محل سے نہیں لے جا سکتا، یعنی یہ کہ وہ اس مقام سے، یعنی مسجد سے باہر ہم نہیں لے جا سکتے. جو بھی آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو آپ وہیں مسجد میں بیٹھ ہی کر کریں. اچھا، پھر دوسرا ہے کہ اس کتاب پر کوئی نشان بھی نہیں لگا سکتے، نہ پینسل سے، نہ پین سے، نہ ہی صفحہ مور کے. البتہ وہ جو فیتا ہوتا ہے نا
جی،
اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. اور آج کل تو ویسے جو ہے وہ موبائل کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے، تو آپ تصویر بنا سکتے ہیں،
ماشاء اللہ
اس میں کوئی حرج نہیں.
سبحان اللہ. ایسا سیرت الجنان کی جو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں نا تو اس میں فنکشن جو ہے وہ موجود ہے. وہ اگر آپ تلاوت آپ اس سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ جب دوبارہ جو ہے وہ ایپ کو ادھر سے کھولیں گے تو یہ آپ کو ادھر سے ہی لے جائے گا.
فیتا موجود ہے اس میں؟
جی فیتا اس میں ہی کہہ سکتے ہیں یہ موجود ہے.
اب بعض کے تو مطلب بعض اپلیکیشن ڈائریکٹ وہ فیتا ہی بنا ہوتا ہے، پورا اوپر لال رنگ کا بنا ہوتا ہے.
واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ بار
مگر یہ فیتا رکھنا ہوگا خود ہی، وہاں سے انسلیکٹ کرنا ہوگا، یہاں سلیکٹ کرنا ہوگا.
ٹھیک ہو گیا جی، اللہ فکر عطا فرمائے. اور سیرت الجنان اپلیکیشن کا جس طرح میں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز جو ہیں ان کے اندر ایک بڑی زبردست جو ہے وہ اپلیکیشن ہے سیرت الجنان کے نام سے، تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ انسٹال کریں. اور بہت زبردست اس کے اندر جو ہے وہ فیچرز ہیں اور بڑے زبردست اس کے اندر یوں بولیے فنکشنز ہیں. تو یہ اپلیکیشن جو ہے اپنے موبائل میں رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجیے، ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی پڑھیے، اس کو آپ محفوظ بھی کر سکتے ہیں بک مارک کے ذریعے سے. کسی کو شیئر کرنا چاہیں کسی آیت مبارکہ کی تفسیر تو وہ بھی بالکل آپ اس کو ایکوریٹ تفسیر و شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی ماشاء اللہ الکریم دینی کاموں کی یہ ڈائیورسٹی ہے کہ جس طریقے سے قافلوں میں سفر ہو رہا ہے، جس طریقے سے مساجد بند رہی ہیں، جس طریقے سے غیر مسلموں کو اسلام کی روشنی سے روشناس کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بے عملوں کو عمل کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اسی طرح جدید ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے نور کو جو ہے یہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو بہترین اپلیکیشن ہے اس کا جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کیجئے. قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے اپنے موبائل میں ضرور ڈاؤن لوڈ رکھیے اور اس کا مطالعہ بھی کیجئے. ویسے بھی ہمارے نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بھی ہے جو شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ روزانہ 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو یہ بھی آپ اس میں اس کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی
شہزادہ حضور سے میرا سوال یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس کا کیا مطلب ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو، یعنی چونکہ انبیاء کرام بھی بشر ہیں نا، تو ان کے بعد جو سب سے افضل ہیں انبیاء کرام کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں.
سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم اس کا جواب اشارتہ فرما دیں.
جی,
نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹا, بھولے سے رہ گیا, تو اب جو ہے وہ نماز کے دوران یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں, اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو اب جو ہے وہ نماز دہرانی پڑے گی واجب کی نیت سے, اور توبہ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ واجب چھوڑنا گناہ ہے. اور اگر کوئی عذر تھا اس کی وجہ سے واجب چھوڑا, جیسے اسٹیشن پہ یہ نماز پڑھ رہا تھا, ٹرین نے ہارن دے دیا, اب ظاہر ہے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ میں جو نا وہ ابھی دوسری رکعت تھی, ابھی ایک صرف جو نا ایک ہی آیت پڑھے گا, رکو کرے گا, سجدہ کرے گا فوری, اور تشہد پورا پڑھے گا, وہ سلام پھیرے گا اور بھاگے گا, یعنی جائے گا ٹرین کی طرف. اب ہوا تو جان بوجھ کر, مگر یہ گناہ گار نہیں ہے کہ یہاں عذر ہے, وجہ ہے. مگر اب بھی یہ واجب الاعادہ ہوگی نماز, یعنی نماز سے وہ واجب کی نیت سے دہرانی ہوگی مگر گناہ گار نہیں ہوگا. تو بندے کو چاہیے کہ اصل جو نا وہ گناہ دیکھے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھے. سفر حج میں, سفر عمرہ میں دم نہ دیکھے, اللہ کی نافرمانی دیکھے.
واہ واہ واہ, کیا بات کی ہے صاحب.
گناہ سے ڈرے, کیونکہ بعض وہ ذرے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ معاملہ ذرے غیر اختیاری ہوتا ہے مگر دم واجب ہو جاتا ہے, مگر گناہ گار نہیں ہے, وہ دم دینا پڑے گا, نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا, گناہ گار نہیں ہے.
سب اس میں تو ایک وہ سہولت بھی ہے نا جی, غیر اختیاری واجب چھوٹا تو دم نہیں دے سکتا, تو اس کی ایک جو ہے نا وہ سہولت. دوسری صورت بھی اس کی جو صورتیں موجود ہیں, صدقہ فطر کی بھی ہے, روزے کی بھی ہے. امیر سنت نے یہ رفیق الحرمین میں اس کی تفصیل ساری ذکر کر رکھی ہے, لیکن بات بڑی زبردست آپ نے فرمائی کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے
ہر معاملے میں, کوئی معاملہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پیش نظر ہو بس, اور جو بھی اچھا کام کرے تو اس میں پیش نظر لوگوں کی واہ واہ نہ ہو.
اللہ کی نافرمانی پیش نظر رہے مطلب,
یعنی اللہ کی نافرمانی کہنے پیش نظر یہ کہنے میں یہ اگر کام کروں گا تو میں گناہ گار نہ ہو جاؤں کہیں.
صحیح,
ٹھیک ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پیش نظر رہے نا کہ میں کہ گناہ گار نہ ہو جاؤں.
ٹھیک,
اور دوسرا ہے کہ اچھا کام کرے تب جو ہے نا ثواب پیش نظر رہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رہے اس کے, یعنی لوگوں کی رضا یا لوگوں کی واہ واہ پیش نظر نہ رہے, اللہ کی رضا کہ میرا رب راضی ہوگا اور مجھے ثواب ملے گا بس.
ایسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنا آپ لوگوں نے اتنا مشکل جو ہے وہ بنا دیا ہوا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں, آپ کہتے ہیں یوں پڑھو, یوں کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. یعنی ایک بندہ ہے جو مسجد میں ابھی آیا ہی ہے نماز پڑھنے کا, اس کا ذہن بن ہی گیا, اتنے انسٹرکشنز لگا رہے ہیں, اتنی قیودات لگا رہے ہیں, اتنے آپ جو ہے نا اس کو ٹپیکل, معاذ اللہ اس طرح کے لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں, ٹپیکل بنا کے آپ اس کو مشکل سا بنا کے آپ کر رہے ہیں. دین تو آسان ہے, آپ لوگوں نے ایسے مشکل بنا دیا ہوا ہے, انہیں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں کہ ہر کام کے جو ہے نا کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں, ہر چیز کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو نماز کی بھی ایس او پیز ہیں.
سبحان,
اب میں اگر آپ سے کہوں
جی
کہ یار یہ جو ہے نا بس کیا کریں یار, ٹریفک پولیس والوں نے بڑا جو ہے نا وہ یار مشکل بنا دیے روڈ پہ چلنا, میری مرضی میں موٹر وے پہ ہائی وے پہ پیدل جاؤں, میری مرضی ہے, میری مرضی میں موٹر سائیکل لے کے جاؤں, کیوں منع ہے نا؟
منع,
ٹھیک ہے, میری مرضی ہے میں ریڈ سگنل پہ میں نہ روکوں, میری مرضی ہے کہ خامہ کا ٹریفک پولیس والے کیوں روکتے ہیں سگنل توڑنے پہ, مرضی ہے نا. اچھا یار میری مرضی ہے کہ میں جو نا اوورٹیک میں لیفٹ سائڈ سے کروں, مرضی ہے بھائی, میری گاڑی ہے, کیوں اصول و ضوابط ہے نا کہ جو بھی رائٹ ہینڈ گاڑی ہے تو اس کا اوورٹیک جو نا رائٹ ہینڈ ہی سے ہوگا. الحمدللہ میری ایسی عادت ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں وہ ٹریک بنے بھی نہیں ہوں گے نا تب بھی میں بس ایک میری عادت ہے میں رائٹ ہینڈ سے اوورٹیک کروں گا, ایک عادت بنی ہوئی الحمد للہ, اور جہاں لیفٹ ڈرائیو ہے وہاں میں لیفٹ سے اوورٹیک کروں گا, ایک عادت ہے آپ رول فالو کریں. تو لہٰذا نماز کے بھی کچھ رولز ہیں. اچھا اب یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں دیکھیں کہ ایک شخص سے ابھی مسلمان ہوا, یا یہ کہ مسلمان تو ہے مگر اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی, اب جو ہے نا وہ اپنے مخارج اس نے درست کرنا شروع کیے, یہ زمانہ کوشش میں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ زمانہ کوشش میں جو اس نے نمازیں پڑھی وہ مانی جائے گی. اگرچہ کہ اس کے حروف ادا نہیں ہو رہے صحیح سے، اگرچہ وہ قرآن درست نہیں کر رہا، چونکہ کوشش کر رہا ہے، تو ہمارے کوشش آپ یار کوشش تو کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیں۔ آپ بولیں میں زہر کھاؤں، بے شک اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، مگر زہر میں تاثیر اسی رب نے رکھی ہے کہ زہر کا کام مارنا ہے، اس کا کام ختم کرنا ہے، اندر نقصان پہنچانا ہے، اور دوا میں تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھی ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں یہ مرتے ہیں، جو جراثیم جو
بیکٹیریا
ہے جو وائرس ہے وہ مرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے نظام رکھا ہے۔ تو آپ بولیں کہ نہیں میں دوا کھاؤں تو ٹھیک نہ ہوں اور زہر کھاؤں تو ٹھیک ہو جاؤں، تو خیر ایک تو یہ کہ علاج جو ہے نا وہ علاج میں خدا نہیں ڈالنا چاہیے بغیر ڈاکٹر کے، اچھا یہ بھی ہمارے یہاں نظام ہے۔ اگر ایک بندہ بولے میں کتابیں پڑھ کے میں جو ہے نا شروع ہو جاؤں سب کا علاج کرنا، پھر بولے نہیں پولیس یار کیوں آ گئی مجھے کیوں پکڑ کے لے گئے، میں تو سب کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، یہ میری مرضی ہے میں علاج کر رہا ہوں، لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، نہیں ایک رول بنا ہوا ہے، ایک قانون ہے کہ آپ نے کیا پورا پڑھا ہے، پھر آپ نے کیا جاب کی ہے اس کے لیے، پھر کیا یعنی ڈاکٹرز کے درمیان پھر آپ کے پاس ڈاکٹرز نے آپ کو اوکے کیا ہے، پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کام، ایک رولز بنے ہوئے دنیا بھی، تو ظاہر ہے کہ نماز کے بھی رول ہیں، حج کے بھی رول ہیں، عبادات کے بھی رول ہیں، ایک طریقہ ہے، تو آپ اس کے مطابق چلیں۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی نیا شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، اب یہ کہ آپ نے اسے توجہ کیسے دلانی ہے اس طرف، یہ ایک انداز ہے، یہ ایک طریقہ ہے
صحیح۔
اب یہ کہ آپ اس کو اس طرح اس کی توجہ دلائیں، اس طرح اس کی اصلاح کریں کہ وہ نماز سے دور بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو،
واہ واہ
یہ کریں نا، یہ آپ کا کام ہے،
کیا بات ہے،
نہ کہ آپ نے اس کو جھاڑ دیا، نہ کہ آپ نے اسے روک دیا نماز پڑھنے سے، یہ نہیں، اس طرح آپ اس کی اصلاح کریں تو مزہ آئے گا۔ اس میں دیکھیں نا کہ حسنین کریمین حالانکہ بادشاہ تھے بے تاج،
واہ
تو دیکھیں کہ کسی کو کسی کی وضو میں غلطی دیکھی، حالانکہ وہ صاحب جانتے تھے کہ یہ کن کے نواسے ہیں، اور پھر بھی ان کا اخلاق دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھیں،
واہ
ان کا انداز دیکھیں،
واہ
کہ کس طرح جو وہ انہوں نے ان سے فرمایا،
کیا بات ہے
کہ ہمارا ذرا وضو دیکھ لیجئے، وہ صاحب سمجھ گئے کہ اصل میں جو اپنا وضو جو ہے جو چیک کرو نا چیک نہیں کروایا، اصل میں ہمارا میرا وضو چیک کر کے انہوں نے میرے وضو کی اصلاح کی ہے، میری اصلاح کی ہے،
واہ واہ
اس طرح کریں
سبحان اللہ،
تو پھر دیکھیں کیسے انشاءاللہ الکریم وہ نماز پڑھتا ہے، وہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، چاہے نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، تو اس طرح آپ اصلاح کریں سامنے والے کی کہ وہ عبادت بھی نہ اس سے چھوٹے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی جستجو میں خود رہے نا، اسے ٹھیک کرنے کی، اس کو صحیح کرنے کی، صحیح ادا کرنے کی خود وہ کوشش کرے، اور سیکھنے کی وہ کوشش کرے، مایوس نہ ہو وہ۔
سبحان اللہ کیا بات ہے جی، جی سوال شامل کرتے ہیں۔
میرا نام محمد علقمہ مصطفیٰ عطاری ہے، میرا تعلق برے والا سے ہے، میرا خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہم بچے بڑوں کی محفل میں بیٹھ کر ادب سیکھیں یا کتابوں سے ادب سیکھیں؟
دونوں ضروری ہیں، کہ بعض اوقات بندہ مطالعہ کرتا ہے اور پریکٹیکل وہیں ہوگا نا بڑوں کی محفل میں،
ماشاء اللہ،
تو مطالعہ کرے اور پریکٹیکل بھی کرے۔
جی کون؟
میرا خلیفہ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے، کیا نماز میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟
جی
جی ہاں بالکل، آیت الکرسی بالکل پڑھ سکتے ہیں، نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ دیکھا جائے گا الٹا قرآن ہوگا، جیسے پہلی میں جو ہے نا وہ کوئی سورہ اخلاص پڑھی یا تیسویں پارے کی کوئی سورت پڑھی، اگر جی کہ بڑی سورت پڑھی، یا یہ کہ چونکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، پہلی رکعت میں جو ہے نا وہ سورہ بقرہ ایک آخری رکوع پڑھ لیا، ٹھیک ہے یہ پڑھ لیا، اور دوسری رکعت میں یہ پڑھ لیا، تو یہ نہ کریں،
ترتیب کا لحاظ
رکھیں، ترتیب کا لحاظ رکھیں،
ٹھیک ہو۔
میرے خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا عورت کے لیے عدت ختم ہونے کے بعد شوہر کی قبر پر جانا ضروری ہے؟
ضروری تو دور کی بات ہے، تو یہ پوچھا جائے جانا چاہیے یا نہیں، عورتوں کو قبرستان پہ جانے سے، مزارات پہ جانے سے منع کیا گیا،
ٹھیک،
کہ یہ قبروں کی حاضری یہ نہیں دیں گی، صرف ایک ہی ہستی ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بارگاہ میں حاضری دے گی، اور کہیں بھی نہیں جائیں گی, منع ہے.
یا زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگا سکتے ہیں؟
زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگا سکتے ہیں؟
جی نہیں. دیکھیں, زکوٰۃ کے پیسے ڈائریکٹ مسجد میں نہیں لگا سکتے, اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیس پورا کر کے پھر جو ہے نا وہ رقم مسجد میں لگائی جا سکتی ہے.
جی سوال.
میرا سوال خلیفہ امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ اپنی مادری زبان جسے پشتو وغیرہ میں دعا کر سکتے ہیں یا عربی میں دعا مانگی جائے تبھی قبول ہوتی؟
بالکل مادری زبان میں دعا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بلکہ مادری زبان میں تو بندہ جو ہے نا وہ بالکل جو سو چاہیے وہ مانگ سکتا ہے اپنے رب سے, البتہ جو دعائیں معصورہ ہیں وہ بھی کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ. یہ عربی دعائیں بھی جو قرآن
عربی جو دعائیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ مانگنی چاہیے کہ اس میں برکت ہے.
ماشاءاللہ.
اور نماز میں جو نا وہ یہاں عربی دعا ہی پڑھنی پڑے گی, اپنی مادری زبان میں نہیں پڑھے گا وہ دعا.
بہت پیاری پیاری دعائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنج سورہ میں جو ہے وہ ذکر فرمائی ہیں. فیضان دعا کے نام سے آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت پیاری پیاری دعائیں جو ہے یہ پڑھنے کو جو ہے وہ ملیں گی. اور حسب میں رفیق الحرمین جو ہے پڑھ رہا تھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, اور اس میں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعائے عرفات
جو
ہے وہ پڑھ رہا تھا, کیا ذوق افزا جو ہے یہ دعا ہے. اور پھر جو اس کا پھر ایک انداز ہے, یعنی اب پھر لبیک جو ہے وہ تین دفعہ پڑھے, درود پاک
دوران
دعا, پھر دعا مانگے, پھر لبیک پڑھے, پھر
دوران دعا وقتاً فوقتاً لبیک کے.
اللہ 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 سبحان اللہ, اللہ یہ سعادت نصیب کرے.
آمین.
جی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرحوم والدین خواب میں نہ آئیں تو کیا یہ ان کی ناراضگی کا سبب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی,
مرحوم والدین ہو یا کسی کی اولاد مرحوم ہو یا یہ کہ زوجین میں سے کسی کو کوئی فرد مرحوم ہو, اگر وہ خواب میں نہ آئے تو اس کو ناراضی کا کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض ہیں یا کچھ بھی, یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے.
صحیح. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مرحومین پر اپنی رحمت فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے. پروگرام کا وقت مدنی چینل کے ناظرین اختتام کو پہنچا, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ.
گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا, حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا.